أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه عاما وهو في الآخرة عاما وأضل سبيلا. صلوات. اس سے بلند صلوات مل کر ادا کریں گے. سورہ مبارکہ اسراء کی پے در پے دو آیات جو اس عشرے مجالس میں آپ کے سامنے آج نویں منزل پر بھی پڑھی گئیں، اللہ اپنے اس کلام میں ہماری آخرت کا منظر بیان کر رہا ہے. قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں سب سے پہلا کام، قیامت میں نتیجہ خیز کام، قیامت میں سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. ومن اوتی کتابہ بیمینہ، اور پس جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، اور وہ لوگ اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے. وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا، تو انہیں اپنے نامہ عمل میں بال برابر بھی، کھجور پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَى، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. وازل و سبیلا، اور اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا. عزیزان گرامی، جو کچھ کرنا ہے وہ یہیں کرنا ہے. آخرت یوم حساب ہے، یوم عمل نہیں ہے، اور یہ دنیا یوم عمل ہے، یوم حساب نہیں ہے. لہذا اسی دنیا میں اپنا رخ سیدھا کرنا ہے، اپنا قبلہ ٹھیک کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. یہاں کا ایک ایک لمحہ وہاں کے لیے سالوں کے برابر تکلیف دہ ہو سکتا ہے. یہاں کا ایک لمحہ وہاں کے سال سال بھر کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اور یہاں کا ایک لمحہ وہاں جنت بھی دلوا سکتا ہے. لہذا اللہ کے ہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا. وہ کیفیت کو دیکھتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھتا. اسے ہزاروں رکعت اور ہزاروں سجدے نہیں چاہیے، اسے ایک لمحہ بندگی کا چاہیے.
اللہ سبحان اللہ, نعرہ حیدری.
یہ جگہ کوئی اور ہے, وہ جگہ کوئی اور ہے. لہذا یہاں کا ایک ایک لمحہ قیمتی, ایک ایک لمحہ حساب میں آ رہا ہے. میرا حتیٰ کسی کو دیکھ کے مسکرانے کا بھی کہیں ثواب اور کہیں عذاب ہوگا. ہمارا کسی سے ایک لمحے کے لیے منہ موڑ لینے پر بھی ہم سے حساب ہوگا, اور جہاں ہمیں دیکھ لینا چاہیے تھا اور وہاں نہیں دیکھا اس کا بھی حساب ہوگا. میرا محترم مجمع مجھے ہاں نام بتائے, مثلی لا یبایو مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کتنی دیر لگی, ایک لمحے میں فرمایا امام حسین نے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ایک لمحے کا جملہ قیامت تک امامت کرے گا, رہنمائی کر رہا ہے, سرداری کر رہا ہے, امامت کر رہا ہے. عزیزان گرامی, کل قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور جس امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ دو طرح کے ہوں گے. کچھ تو امام وہ ہوں گے جو خود اپنے مامومین پر, اپنے اصحاب پر لعنت کر رہے ہوں گے. یہ میں ایک مجلس میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں, کم من امام یجیء یوم القیامہ یلعنون اصحابہ ویلعنونہ. وہ اپنے اصحاب پر لعنت کر رہے ہوں گے اور ان کے اصحاب ان پہ لعنت کر رہے ہوں گے, یعنی وہ اپنے چاہنے والوں پہ لعنت کر رہے ہوں گے اور ان کے چاہنے والے ان پہ لعنت کر رہے ہوں گے. یہ وہی اسی طرح کے امام ہوں گے کہ جس طرح کا وہ قاری قرآن ہے, ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. تو یہ ایک قسم یہ ہوگی ان لوگوں کی جو رہنما ہوں گے, اور دوسری قسم جو ہوگی وہ ہوں گے کہ جن کے چاہنے والوں کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا, اور سیدھے ہاتھ میں نام عمل دینا خود دلیل ہوگا کہ یہ جنتی ہیں. اور پھر جب وہ کھول کر دیکھیں گے تو یہ سب معصوم تو نہیں ہوں گے, مگر قرآن کہہ رہا ہے بھائی کہ اس میں ایک بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا. تو کیا ہوا, یہ گناہ کہاں چلے گئے؟ صلوات پڑھے محمد و آل امام.
بابا سے بلند نعرہ سلامات.
میں پچھلے سال کے عشرے میں اس مفہوم کو بہت مفصل کہہ چکا ہوں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا نتیجہ تقویٰ ہے. جتنی بھی عبادات ہیں, روزہ ہو, نماز ہو, حج ہو, ان سب کا نتیجہ, ان کا فائدہ تقویٰ ہے. لیکن عقیدے کا فائدہ فلاح ہے, عمل کا فائدہ تقویٰ ہے, نظریے کا فائدہ جنت ہے. یعنی کامیابی اور فلاح اور رستگاری اگر ملنی ہے تو وہ عقیدے کی بنیاد پر ملنی ہے. مجھے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے, عمل اس کے مطابق درست ہو جائے گا. اگر میرا عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل اسی کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا. اب ہمیں اسی دنیا میں طے کرنا ہے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ نے ہمیں جہاں محبت کرنے والا خلق کیا ہے, انسان ہے نا, اللہ نے جہاں ہمیں صاحب ارادہ خلق کیا ہے, اللہ نے جہاں ہمیں توجہ چاہوں گا, ہمیں جہاں آزاد منش خلق کیا ہے وہاں ہمیں عقل دے کر بھی تو بھیجا ہے. بلکہ کہہ دوں کہ سب سے زیادہ ہماری ہر صفت کے اوپر جو صفت غالب ہے, حاکم ہے, وہ ہماری صفت عقل ہے. عقل ہمارے, محبت بھی عقل کی بنیاد پر ہوگی تو اس محبت کا فائدہ ہوگا, نفرت بھی عقل کی بنیاد پر ہوگی تو اس نفرت کا فائدہ ہوگا, آزاد منشی بھی عقل کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی ہمارے سارے کاموں پر جو چیز حاکم نظر آتی ہے وہ ہماری عقل ہے, اور عقل ہمیں رہنمائی کر رہی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. ایک اور بلند صلوات, اس سے بلند صلوات,
صلی علی محمد.
اب وہ عقل کا تقاضا کتنی روشن اور سیدھی سی بات ہے کہ اللہ مسئلہ پوچھنے کے لیے, جہالت دور کرنے کے لیے اہل بیت کے پاس بھیجے, حاکم کوئی اور ہو. اللہ طہارتیں لینے کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے معیار اور مقام اور وقار کو بڑھانے کے لیے اہل بیت کے پاس بھیجے، حاکم کوئی اور ہو. اللہ صادق سچا، کونوا مع الصادقین، اہل بیت کو بولے اختیار کا اختیارات کسی اور کے پاس ہو. اور روشن کہہ دوں، لمبی لسٹ ہے یہ، اور روشن کہہ دوں، اللہ جنت ان کے ہاتھوں بٹوائے اور حکومت کسی اور کے پاس.
خاندان زہرا پہ بابا سے بلند سلام.
بھائی آج کی مجلس میں میں پورے عشرے کا ایک تتمہ، بہت مجھے بھی اجلت کا سامنا ہے، میں تھوڑا سا تاخیر سے مجھے ممبر ملا ہے، اور میرے مزاج میں نہیں ہے کہ میں اذان کے بعد تک بھی مجلس پڑھوں، میرا مجھے اچھا نہیں لگتا خود سے، ورنہ تو کیا ہے ایک دو منٹ کا وقفہ لوں گا اور اس کے بعد پھر مجلس جاری رکھوں گا، لیکن اچھا نہیں لگتا، شایان نشان نہیں ہے. عبادتوں کو ٹکرانا یہ عبادت گزاروں کا کام نہیں ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. ایسا ہوتا بھی آیا ہے اور آپ کو بھی برا نہیں لگے گا، ایسا ہوتا آیا ہے، کئی دفعہ ہوا ایسا، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تو میں اپنے تتمے کو مکمل کروں، یعنی اپنی مضمون کو ایک منزل دوں، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ آج کی مجلس میں ہم کچھ اپنا عالمی اور ملکی سطح کے کچھ مسائل کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں کئی دن سے تیاری کرتا ہوں، شخصیات سے، قائدین سے، خاص طور پہ علامہ راجہ ناصر صاحب، قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی سے، اور دیگر مظفر آباد سے، اور معلوم ہوا پنجاب کے مختلف علاقوں سے، جتنی میری 8-10-5 میرے نزدیک شخصیات معتبر ہیں، ان سب سے ایک مشورے کے بعد آپ کے سامنے اپنے قومی مسائل کو رکھتا ہوں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ علامہ رشید ترابی کرتے آئے اور علامہ تعالی جوہری کسی حد تک کرتے آئے، اور اس فقیر کو بھی یہ آج 15th year ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. جی جی عزیزو، اب مضمون کی طرف آ جائیے، ایک صلوات کے سہارے کے ساتھ. اور وہ یہ کہ اللہ نے طے کر لیا ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ نے طے کر لیا ہے کہ ان پانچ صفات کے حامل لوگوں کو امام بنائے گا. اللہ نام نازل نہیں کرتا، اللہ فارمولا دیتا ہے، اصول دیتا ہے، قانون دیتا ہے، قاعدہ دیتا ہے، اس قاعدے پہ تم ڈھونڈتے چلے جاؤ، تمہارے پاس بھی تو عقل ہے، تم خود سے انتخاب کرو نا، خود سے تلاش کرو نا. وہ سب سے پہلی چیز جس کی بنیاد پر اللہ رہنما بناتا ہے، سب سے پہلی چیز عزیزان گرامی، وہ ہے علم. تھوڑی گردن ہلاتے رہنا، میری بات آپ کے تک جا رہی ہو تو. سب سے پہلی شرط علم ہے. یہ کیسے ممکن ہے پڑھے لکھے ہو کر رہنما جاہل ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ علم کے بغیر رہنمائی ہو سکے؟ سب سے پہلی شرط علم ہے. اور علم بھی کون سا علم؟ جو میں نے اسکول میں جا کے پڑھا، میں نے جو مکتب میں جا کے پڑھا، جس کے پڑھنے پر خود پڑھانے والے کو شک رہا، جس کے پڑھانے والے کو خود پڑھانے والوں کو شک رہا، اور آج یہ نہیں کل یہ کہہ دیا اور پرسو پھر بدل دیا، اور روزانہ نئی تحقیقات لے کر آ گئے. وہ علم جو آفاقی ہو، آسمانی ہو، وہبی ہو، جس کا پڑھانے والا خود اللہ ہو. ثم دلیل دے رہا ہوں، سورہ مبارکہ فاطر، ثم اورثنا الکتاب الذین من عبادنا، ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا عالم انہیں بنایا ہے جنہیں چن لیا ہے. کتاب میں خشک اتر ہے یا نہیں؟ ہاں نا، بولیے ذرا. کتاب میں ہر چیز کا ذکر ہے یا نہیں؟ کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل نہ کر دیا ہو. اس کا عالم کون ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا. جلدی جلدی گزر رہا ہوں، ہر منزل پر رکنے کا دل کر رہا ہے مگر مجبوریاں ہیں. دوسرا عنوان، اللہ جسے حاکم بناتا ہے، رہنما بناتا ہے، امام پیشوا بناتا ہے. اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اسے حاکم, زمین کا حاکم بناتا ہے. اس زمین کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے, مجال ہے کہ زمین اس کے حکم کی سرتابی کر جائے. جس زمین پر میں بیٹھا ہوں اس کا, اس کو مالک بنایا جاتا ہے. تو زمین کے اوپر رہنے والے مالک کیوں نہیں مان رہے؟ اس زمین کا مالک. لقد کتبنا, سورہ مبارکہ الانبیاء آیت نمبر 105. فاروق بھائی یہ وہی آیت ہے. میں ایک جگہ ایک سفر کر رہا تھا, ایک فضائی سفر تھا, میرے برابر میں ایک مفتی صاحب تشریف فرما تھے. وہ فرمانے لگے کہ آپ فلاں ہیں اور آپ کے ہاں شرک بہت ہوتا ہے, ذرا اپنے لوگوں کو سمجھائیے. تو میں نے کہا جی آپ کی مہربانی محبت کہ آپ مشورہ دے رہے ہیں, کوئی ایک مثال بتائیے. تو انہوں نے چند مثالوں میں سے, البتہ کچھ باتیں ٹھیک بھی تھیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے, اصلاح تو ہونی چاہیے, اصلاح تو ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت ہے. مگر جو باتیں انہوں نے کی ان میں سے ایک بات انہوں نے کی کہ صاحب آپ کے یہاں وہ ایک توغرے لگائے جاتے ہیں, فریم بنائے جاتے ہیں, علی وارث. یہ شیعہ حضرات اپنے گھروں میں, اپنی گاڑیوں پر, اپنے آفسوں میں علی وارث لکھتے ہیں. تو میں نے کہا مفتی صاحب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے آپ بھی اسی کا شکار ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھائیں تو صحیح, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ وارث ہے, وللہ میراث السماوات والارض. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے, آپ کہہ رہے ہیں علی وارث. میں نے کہا مفتی صاحب آپ بزرگ ہیں, یقیناً حافظ قرآن ہوں گے, آپ نے سورہ مبارکہ الانبیاء کی اگر 105 آیت مجھے, میں سننا چاہوں گا آپ سے. تو آپ یقین جانیے انہوں نے آیت سنا دی, اور جو آیت انہوں نے سنائی وہی اس وقت میرے مضمون میں ہے. آیت ہے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105 آیت, لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ہم نے تورات, زبور, انجیل, قرآن میں لکھ دیا ہے ہماری پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. یہ جو زمین کی وراثت ہے اللہ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے حوالے کر دی. پھر گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں ایک اور وادی ہے جس میں بہت دیر آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں. بہت ہی حسین منظر ہے. ایک دن جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے نبی مکرم سے, اپنے بابا سے کہا, بابا علی رات روزانہ رات زمین سے باتیں کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے دو طرفہ گفتگو ہے. بلا تشبیہ آپ کسی سے, کسی آلے کے ساتھ بات کر رہے ہو نا, تو وہاں بیٹھا ہوا آپ کو تو سنتا ہے مگر آپ اسے بھی سنتے ہیں جسے وہ نہیں سنتا. ایسا ہی ہے, بی بی فرما رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے دو طرفہ گفتگو ہو رہی ہے. سرکار مسکرائے, حضرت نے فرمایا اللہ نے علی کو دابتن فی الارض قرار دیا ہے, اللہ نے علی کو زمین کا وارث قرار دیا ہے. پوری زمین پر دن بھر میں جو کچھ گزرتا ہے رات کو گزارش سنانا اس کی ذمہ داری ہے. یہ اس روایت کے اہل سنت کی کتابوں کی روایت میں سے ایک روایت ہے. دوسرا عنوان, پہلا کیا؟ علم, توجہ ہے. دوسرا زمین کا اختیار, زمین کا اختیار اللہ نے جسے دیا ہے اسی کو امام بنا رہا ہے, اسی کو وہ سربراہ بنا رہا ہے. تیسرا عنوان بتا دوں, اللہ مظلوموں کو امام بناتا ہے. مظلوم ذرا حوصلہ کریں, مظلوم ذرا آج گزار دیں, مظلوم ذرا برداشت کر لیں, کل انہی کا ہے. توجہ ہے حضرات کی. ونورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. صلوات پڑھیں محمد و آل امام. یہ جو آئے کریمہ ہے, اللہ نے ارادہ کیا ہے جنہیں زمین پر کمزور کیا جائے گا, جنہیں زمین پر پریشان رکھا جائے گا, اللہ انہی کے حوالے کائنات کا نظام کرے گا. ونورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم الائمہ ونجعلہم الوارثین. اللہ انہی کو امام بنائے گا اور انہی کو دنیا کا وارث بنائے گا. تھکے تو نہیں ہے؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے. اللہ مظلوم کو حاکمیت عطا کرتا ہے. کل مظلوم کا ہے, وہ پوری دنیا کے مظلوم ہوں یا پاکستان میں رہنے والے مظلوم ہوں, سب بشارت لے لیں آج 9 محرم کی مجلس سے تھوڑا سا وقت گزار لیں, کل انہی کا ہے. اور ہم جس مظلوم کی یاد میں یہاں اس شوق سے آئے بیٹھے ہیں, کل اسی کا ہے, مستقبل اسی کے بچے کا ہے. وہ روزانہ شب جمعہ اپنے جد حسین کو سلام کرنے کربلا جاتا ہے, اور آج کی مجلس میں بھی انہیں بلائیے گا, بلکہ آ چکے ہوں گے. مولا آپ پرسا وارث تو پہلے آتا ہے نا, تو مجھے یقین ہے آپ پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور ہم سے پرسا لینے آئے. یہ ہے تیسری صفت جسے اللہ امام بناتا ہے. چوتھی صفت عزیزان گرامی, اللہ معصوم کو امام بنائے گا گناہوں سے پاک. زندگی بھر جس کی زندگی میں کہیں ایک بال برابر بھی گناہ کا گزر نہ ہوا ہو. لہذا حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے امام بنا دیا تو انہوں نے فوراً سوال کیا, ومن ذریتی, تو اللہ نے جواب دیا, لا ینال عہدی الظالمین, میرا یہ عہد امامت کا ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یعنی اللہ معصوم کو امام بناتا ہے. توجہ کر لی عزیزو. اور پانچویں صفت, بنایا ہوا بھی اللہ کا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزوں میں کہیں دھوکہ مت کھا جانا کہ یہ سوچ لو کہ یہ ویسا ہی ہے یا ویسا ہی ہے. ان سب کی تصدیق بھی اللہ کرے گا جب اللہ کہے گا کہ میں نے انہیں بنایا ہے, تو ان صفات کے حامل کو اللہ بنائے گا. وجعلناہم ائمۃً یہدون بامرنا, قرآن کہہ رہا ہے ہم نے, ہمارا کام ہے امام بنانا, اور اللہ نے امام بنا دیا. ماننا میرا کام ہے, جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہیں مان رہا اس پہ گلا شک وقت, تو کیا جو اللہ ہی کو نہیں مان رہا اس سے جا کر آپ کیا کہیں گے. تو ماننے کا اختیار تو یہ جو ہمیں اما شاکرم و اما کفورا کے عنوان سے اللہ نے کیفیت دی ہے ماننے اور نہ ماننے کی, وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. عزیزان گرامی, اللہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں, محرومیاں, پریشانیاں, الجھنیں سب اپنی جگہ, مگر ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ جہاں بیٹھے ہو صحیح بیٹھے ہو.
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, سب مل کے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
مجھ سے آپ جلدی جلدی,
لبیک یا حسین.
مجھ سے آپ کچھ ضروری باتیں سن لیجئے. آمادہ ہیں تو ایک بلند بھرپور صلوات,
اللہ
کچھ قومی ملکی مسائل کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا, اور آپ کے توسط سے ذمہ داروں کی توجہ چاہوں گا. صاحبان اختیار سن بھی رہے ہیں, تشریف بھی فرما ہے بہت سی جگہوں پر, ان کا اختیارات, ان کے معاملات, ان کی رسائی ہے, اور سیاسی اور ریاستی ذمہ داران بھی سن رہے ہیں میری بات کو. سب سے پہلا نقطہ ترتیب بھی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ہم حسین مولا کے عزادار ہیں, ہماری اس سے زیادہ کوئی آپ سے توقع ہی نہیں ہے, ہم اس سے زیادہ آپ سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہے. ہم تو رونے والی قوم ہیں, ہم مناظرہ تو کرنے نہیں بیٹھا یہاں پر کہ اپنے رونے پہ دلیلیں دوں, اپنے ماتم پر آپ کو سمجھاؤں. آپ سمجھے نہیں سمجھے, سمجھنا چاہتے ہیں نہیں چلنا چاہتے, مگر یہ رونا چاہتے ہیں. یہ ساری قوم صدیوں سے, آبا و اجداد سے, 1400 سال سے امام حسین کی عزادار ہے. ان کے نزدیک یہ عزاداری عبادت ہے, بلکہ روح عبادت ہے. ان کی تو نمازیں ہی حسن پاتی ہیں جب حسین مولا کو سلام کرتے ہیں. ہماری کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم زیارت امام حسین نہ پڑھ لیں. کوئی ایک نماز بتائیے فجر سے لے کر اور عید کی نماز تک کہ ہم نے نماز مکمل کی ہو اور پھر کھڑے ہو کر زیارت امام حسین نہ پڑھی ہو. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ حسین محرم میں یاد کیوں آتے ہیں؟ ہمیں تو دن میں 5 نمازوں کے بعد حسین یاد رہتے ہیں. یہ غلط بات ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں. ہمارا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے, سارے مسئلے اگر آپ نے رد بھی کر دیے نا, یعنی ہمیں کچھ بھی نہیں دیا, ہمارے مسئلے حل نہیں کیے اور صرف ہمیں عزاداری کرنے دی, تو ابھی شاید ہم آپ سے شکایت نہ کریں. سب سے پہلا اہم ترین مسئلہ, نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام علی مقام, سید و شہدہ کی عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے.
لبیک یا حسین.
اور اس کے انعقاد پر ہم اپنے جائز حق کے طور پر اسے تصور کرتے ہوئے اس ملک میں, پوری دنیا کی بات علیحدہ ہے, اس ملک میں ہم امام حسین کی عزاداری میں مصروف رہے. کبھی ہم نے بم دھماکوں سے, دہشت گردیوں سے, ٹارگٹ کلنگ سے اور کسی طرح کی سنگینوں اور رکاوٹوں سے عزاداری پر اپنی جانب سے کوئی کمزوری نہیں چھوڑی. 1988 ڈیرہ اسماعیل خان کے جلوس کی برآمدگی ہو یا 2000 کچھ میں سہون میں ماتم پہ پابندی ہو, کراچی میں مختلف ادوار میں رکاوٹیں ہوں یا پارا چنار میں مختلف مسائل کا سامنا ہو, پنجاب میں, گلگت بلتستان میں, دور دراز علاقوں میں, ہم نے ہمیشہ عزاداری امام حسین اور سید و شہداء کے غم میں اپنی بھرپور کوشش کر کے اسے زندہ رکھا اور باقی رکھا. اس پر بھی ہمارا عزاداری پر کوئی احسان نہیں ہے, حسین مولا کا کرم ہے کہ ہماری زبان سے اپنا ذکر کرواتے ہیں.
نعرہ حیدری,
راجہ بازار پر راول پنڈی کا مسئلہ ہو یا سانہ عاشورہ کراچی ہو, سب نے دیکھ لیا کہ ہم نے جنازے اٹھائے, ہم نے پریشانیاں اٹھائیں, مگر علم گرنے نہیں دیا. اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بھی عزاداری ہمارا آئینی انسانی حق ہے جسے ہم انشاءاللہ لیں گے.
لبیک یا حسین.
اس صورتحال کے تناظر میں, جو موجودہ صورتحال اور مدتوں سے یہی صورتحال ہے, اس کے تناظر میں علماء کرام, ذاکرین عظام, وائزین کرام, عزاداران, ماتمیان, نوح خان, انجمنوں کے ممبران, ان سب سے, شعراء کرام, ان سب سے گزارش ہے کہ عزاداری کو احسن اور بہتر انداز سے محبت اور وحدت کی فضاؤں کو محفوظ رکھتے ہوئے تشیع کے روشن چہرے کو مزید روشن تر بنانے میں, عقائد تشیع کو مصفہ اور منقع کر کے سالمیت کے ساتھ انتہائی اخلاق اور انتہائی حکمت اور دانائی کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے. وہ سب اپنی جگہ ہوتا رہے مگر ہم کام اپنا خود کرتے رہیں گے. دوسرا مسئلہ, پنجاب میں پولیس انتظامیہ کی طرف سے ناروا, نامناسب عزاداروں کے ساتھ رویے, این او سیز 40-40 سال پرانی مجلسوں کی جاری کرنے کے بعد کینسل کر دینا, گھر کے اندر کی مجلسوں کو منعقد نہ ہونے دینا, نئی نئی لسٹیں بنا کر, مرکزی سیکرٹری جنرل صاحب جناب شبیر مسمی صاحب تشریف فرمائے, انہوں نے وہاں پریس کانفرنس بھی کی, وہاں کے وزراء سے بھی ملاقاتیں کی, وہاں کے افسران سے بھی ملاقاتیں کی, کہاں جا کر انہوں نے دروازہ نہیں بجایا. جتنے سیاسی لوگ ہیں, جتنے بھی منتخب لوگ ہیں اور حکومتی افراد ہیں, ان سب نے جو یقین دلوایا, جو طے ہوا, اداروں نے وہ سب ختم کر دیا.
دشمنان اہل بیت پہ لعنت.
میری مراد یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے رکاوٹیں ڈالنا, خاص طور پر اتنا بڑا صوبہ جو ہمارا آدھا ملک ہے, اس میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہیں, روایتی مجلسوں کو, روایتی جلوسوں کو روکنا, ان کے امور میں رکھنا ڈالنا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل آئین پاکستان میں دیے گئے انسانی حقوق سے متصادم ہے, اور نئے ایس او پیز قائم کر کے عزاداری میں رکاوٹ ڈالنا کسی طور عزاداروں کو گوارا نہیں ہے.
لبیک یا حسین.
تیسرا مسئلہ فورتھ شیڈیول کا مسئلہ ہے, خاص طور پر پنجاب میں ظالم اور مظلوم, قاتل اور مقتول, جابر و مجبور کی تمیز کے بغیر مکتب تشیع کے سینکڑوں بے ضرر, محب وطن, قانون پسند افراد کو صرف اس بنیاد پر چند ایف آئی آریں جمع کرنے کے بعد انہیں فورتھ شیڈیول میں ڈال دیا کہ انہوں نے جلوس آدھا گھنٹہ دیر تک ختم کیا, انہوں نے لاؤڈ سپیکر وہاں لگا دیا تھا جہاں ہم نے انہیں روکا تھا, انہوں نے مجلس جو ہے وہ اتنے بجے شروع کرنی تھی انہوں نے جلدی شروع کر دی. ان بنیادوں پہ ایف آئی آروں کا پہلے ایک ریکارڈ بنایا جاتا ہے, اور پھر ریکارڈ بنانے کے بعد ان محب وطن شہریوں کو فورتھ شیڈیول میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ناقابل قبول اور ناپسندیدہ عمل ہے. اس کے بعد کا پانچواں مسئلہ وہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے. مسنگ پرسن کا مسئلہ متاثرہ خاندان کو مطمئن کرنا, متاثرہ خانوادوں کو مطمئن کرنا یہ اداروں کا کام ہے بھائی. اب تو یہ ہم سے بھی بدگمان ہونے لگے, اب تو یہ ہمارے اوپر بھی جو انہیں تسلی صبر ہمت حوصلے کا پیغام دیتے آتے ہیں یہ ہم سے بھی بدگمان ہونا شروع ہو گئے, ہمارے خلاف بھی کچھ نہ کچھ یہ بول دیتے ہیں. یہ حق بجانب ہے. آپ کے پاس قانون ہے کہ 90 دنوں میں آپ مجرم کو بتائیں گے یہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے. یہ 90 دنوں سے زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ 3 مہینے سے زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں جو چند لوگ اٹھائے گئے ہیں اور اس سے پہلے جو کئی سال سے دور ہیں, میں اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. آج بھی افسران سے رابطہ ہوا, کل بھی ہمارے دوستوں نے سرور بھائی اور ان کے رفاقا نے اور مسنگ پرسن کی فیملیز نے افسران سے ایک خاص میٹنگ کی ہے, کسی حد تک انہوں نے تسلیاں دی ہیں, مگر نہیں یہ کافی نہیں ہے. انہیں مطمئن کرنا میرے محترم اداروں کا کام ہے.
نعرہ حیدری.
چھٹا مسئلہ ایف آئی آر اور داخلہ اور زبان بندیوں کا مسئلہ. یہ مسئلہ بھی سندھ میں کوئی 5-10% اور 90-95% پنجاب اور دیگر صوبوں کا مسئلہ ہے. اپنے ہی شہر میں وہ خطیب و ذاکر مجلس نہیں پڑھ سکتا, اپنے ہی شہر میں ایک امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ نہیں جا سکتا. کوئی میرٹ بنتا ہے, کوئی اصول ہے, کوئی قانون ہے, کوئی قاعدہ ہے جس کی بنیاد پر زبان بندیاں ہوتی ہیں. چھٹا مسئلہ نصاب تعلیم کا مسئلہ ہے. ایک مدت سے یکساں نصاب تعلیم کی گفتگو پاکستان میں چل رہی ہے, دسیوں میٹنگز ہو چکی ہیں اور ان میں ہم نے اپنے تحفظات لکھ کر دے دیے ہیں. خاص طور پر مکتب تشیع کی مؤثر نمائندگی اس باب میں وفاق المدارس شیعہ پاکستان انجام دے رہا ہے. ہمارے وفاق المدارس شیعہ پاکستان اکیڈمی کے لوگ ہیں نا, پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, شیعہ تعلیمات کو مرتب کرنے اور ان کی تبلیغ اور ان کی تشہیر کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کی سفارشات کو اب تک عملی جامع نہیں پہنایا گیا, یہ ہمارے لیے تشویش کی بات ہے. ساتواں مسئلہ زائرین کی پالیسی کا مسئلہ ہے. وہ کسی سرد خانے میں چلی گئی, وہ نہ جانے کہاں چلی گئی. یہ زائرین پریشان ہیں, یہ مشکلات میں, یہ پاکستانی شہری ہیں, انہیں ان کا شہری حق دیا جائے اور عراق ایران شام جانے والے خاص طور پر اور دیگر ممالک میں زیارت کے لیے جانے والے لوگ, خاص طور پر ان 3 ممالک کے لیے پالیسی بنائی جا رہی تھی, اس پالیسی کو مکمل کر کے ہمارے تحفظات کا اس میں ازالہ کرتے ہوئے ہماری باتیں جو سفارش کے طور پر پیش کی جا چکی ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اسے مکمل کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں.
لبیک یا حسین.
ملگیر سانحات اس ملک میں ہوئے, ملکی سطح کے سانحات, سانح عاشورہ ہو, سانح راجہ بازار ہو, جی کوئٹہ کے سانحات ہوں, پشاور کے سانحات ہوں, لاہور کے سانحات ہوں. میں خود مقاتل الشیعہ کے نام سے 20 جلدوں میں انسائیکلوپیڈیا دائرۃ المعارف پاکستان کے شیعوں پہ لکھ چکا ہوں, اس کی 18 جلدیں چھپ چکی ہیں. 100 سے زیادہ سانحات ہیں اس ملک میں جو ہمارے خلاف ہوئے ہیں, آج تک ہمیں ان کی رپورٹ نہیں دی گئی, نہیں بتایا گیا ان کے پیچھے کون تھا, نہیں بتایا گیا کہ اس کے محرکات کیا تھے, نتیجہ کیا نکلا. ہمیں اب تک انتظار ہے کہ ان تمام سانحات کے حقائق ہمارے سامنے لائے جائیں, اور ہمارا خون ہے, ہمارا نقصان ہے, تو ہمیں بتاؤ کہ یہ واقعہ کیوں ہوا, کس نے کیا, اور تم نے اس واقعے کے حوالے سے کیا کیا.
ظالمو جواب دو, خون کا حساب. ظالمو جواب دو,
توجہ ہے, خستہ تو نہیں ہو رہے, تھک رہے ہیں.
نعرہ
اس کے بعد کا مسئلہ اداروں میں مناسب نمائندگی کا مسئلہ ہے. وفاقی شرعی عدالت میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے. ادارہ تحقیقات اسلامی میں ملک میں تحقیقات اسلامی ہو رہے ہیں اور شیعوں سے نہیں پوچھا جا رہا. ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہماری ایک نمائندگی بھی نہیں ہے. پرسنل لاء کے حوالے سے جو پاکستان کے آئین کے اندر قانون سازیاں ہونی ہیں, ہماری فقہی شرعی مسائل بہت سے مختلف ہیں. ہم اس طرح سے کیسے عمل انجام دیں جیسے تم چاہتے ہو؟ ہماری فقہ کچھ اور کہتی ہے. پرسنل لاء کے اندر آئلی قوانین میں ہمیں اجازت دیتی ہے عدلیہ, اس کے آئین سازی نہیں ہوئی. چند چیزوں کی طرف پچھلے دنوں یہ کام ہوا, لیکن وہ سمجھیں کہ 5% سے زیادہ کا کام نہیں ہے. اس کے بعد ملک معاشی ابتری اور بدحالی کا شکار ہے. حالیہ وفاقی بجٹ سالانہ میزانیہ, اس کا سالانہ میزانیہ عوام کی امنگوں کے خلاف ہے. اس میں اشرافیہ کو تو خاص مراد دی گئی ہیں, مگر عوام کو اور غریبوں کو اس میں نظر انداز کیا گیا ہے. میں ایک جملہ کہہ کر وفاقی بجٹ کے اوپر تبصرہ کروں گا. قرضوں کے ذریعے قرضوں کی ادائیگی کون سی معقول بات ہے؟ قرضوں کے ذریعے قرضوں کی ادائیگی, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو, خود مختار پالیسی بناؤ تاکہ تم آئندہ قرضہ لینے سے محفوظ رہ سکو. یہ تھے ملکی مسائل. عالمی مسائل کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا, اور جس آن جس لمحے اذان کی آواز سنیں گے ہم احتراماً رک جائیں گے. مجھے چند پوائنٹ آپ کے سامنے اور رکھ کر مصائب کے لیے آپ کو اپنے ساتھ مقتل میں بھی لے کے جانا ہے کہ درمیان جو پاکستان کا کردار, پاکستان کی ریاست کا کردار, پاکستان کے آرمی چیف جناب حافظ سید منیر کا جو کردار ہے, اور عاصم منیر صاحب کا, وزیر اعظم صاحب کا یہ جو کردار ہے, یہ قابل تعریف ہے, قابل تحسین ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ پچھلے دنوں ہوا, ہندوستانی تسلط, ظلم, جبر, اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی, کشمیریوں کے ساتھ ان کے جو جینے کا انہیں حق سلب کرنے کے آئے دن نئے نئے منظر, یہ ہندوستانی حکومت کی مذموم, ناقابل قبول اور انتہائی غیر انسانی اقدامات. ہم پاکستان کا یہ مرکزی مجمع ہندوستان کے کشمیریوں کے ساتھ کیے جانے والے مظالم اور دیگر پاکستان کے اندر جو دہشت گردیوں میں ان کا حصہ ہے, جو مختلف صوبوں میں ان کے لوگ ہیں, اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں کا ان کا سامنا ہے, اور مسلسل شہادتیں یہاں پر آئے دن جارحیت, آئے دن در اندازی, آئے دن ہمارے ملک کے اندر دخالت, ان سب کی پاکستان کا بچہ شہری مذمت کرتا ہے. یہ ایک مظلوم کی مجلس ہے. یہاں مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا, بات کرنا, یہ اس مجلس کا تقاضا ہے. اور مظلوم بھی وہ مظلوم جس پہ آسمان رویا, جس پر زمین کانپی. کبھی غور کیا عزادارو, محرم کی چاند رات سے لے کر اور شام غریبہ تک ایک خاص کیفیت مجھ پر اور آپ پر حاکم رہتی ہے. اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے تو فرشتے امام حسین کا خون بھرا کرتا فضائے زمین پر معلق کر دیتے ہیں. اجر و کمل اللہ. جو میرے دوست بیٹھ کر سن سکتے ہیں, پیچھے بیٹھے ہوئے دوست متاثر ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے, آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے. اگر ممکن ہے تو بیٹھ جائیے. مجھے جلدی نہیں ہے, ابھی تو میں نے مصائب شروع نہیں کیے, ابھی تو مجھے مصائب پڑھنے ہیں, اور آپ کو میں اپنے ساتھ کربلا لے جانا ہے. اللہ آپ کے بدن کو بار بار کربلا لے جائے. مگر جب ہم مصائب سنتے ہیں نا, تو اتنی دیر کے لیے ہمارا ذہن کربلا میں آ جاتا ہے. آمادہ ہو رہے ہیں؟ مولا حسین عاشور کے دن صبح اذان علی اکبر سے, صبح کی اذان علی اکبر سے اور عصر عاشور تک 70 سے زیادہ لاشیں اٹھائے ہیں. حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیا ہے. اگر کوئی آگے بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے. اجر و کمال اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا, جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کرے. میرے مولا نے لاشیں تو عزاداروں بہت اٹھائے مگر چار لاشوں پہ بہت روئے. پہنچ گئے اب میرے ساتھ آ گئے کربلا میں. ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ لاشا قاسم کا لاشا, پامال بھتیجے کا لاشا جس کی زندگی میں اس پہ گھوڑے دوڑ گئے. میرے مولا آوازیں دیتے رہ گئے قاسم بتاؤ کہاں ہو, مگر مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ رہے تھے, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ رہے تھے. اس کیفیت میں مولا آوازیں دے رہے تھے قاسم بتاؤ میرے بچے کہاں ہو. لیکن جب گرد چھٹی اور امام حسین نے آ کر دیکھا تو لاشا بدن پامال ہو چکا تھا. کیسے اپنے بچے کا لاشا اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے, مگر لاشا اٹھا کے عزاداروں جب لائے ہیں نا تو ساری بیبیوں نے تو استقبال کیا مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک دوست نے ابھی اشارہ کیا ذرا آہستہ آہستہ پڑھیے. مجھے جلدی نہیں ہے. نہیں میں آہستہ پڑھ رہا ہوں. کربلا میں حرم امام حسین میں ایک بہت بزرگ اللہ کے عارف عالم دین مجلس میں بیٹھے تھے, ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا. انہوں نے روتے ہوئے آواز دے کر کہا آہستہ پڑھو, ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, ہمیں رونے تو دو. ایک جملہ اس ذاکر نے ایسا کہا جس پہ وہ تین گھنٹے روتے رہے اور بالآخر بے ہوش ہو گئے. وہ جملہ سنا دوں کیا کہا تھا؟ کربلا کے مقتل میں تو یہ جملے قدم قدم پر لکھے ہوئے ہیں, ہر صفحے پہ لکھے ہوئے ہیں, ہر مرحلے پہ یہ منظر نظر آتا ہے کربلا کے اندر. اس ذاکر نے ایک جملہ کہا جس پر وہ چیخ مار کے روئے, تین گھنٹے روتے رہے اور پھر بے ہوش ہو گئے. وہ جملہ سناؤں کیا تھا؟ ذاکر نے آواز دے کر کہا کہ شام کے دربار میں دروازے پہ کھڑے قاصد نے آواز دی زینب کو دربار میں لایا جائے. حق ہے ایسے رونے کا. اللہ آپ کو ان آوازوں ان آنسوؤں کے عوض میں آپ کی دعائیں قبول فرمائے, آپ کو امام حسین کی زیارت کا شرف ہو. محشر میں حسین اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں. وہ جو حسین کے ساتھ جانے والے ہوں گے نا ان کا وہ لوگ بھی زیادہ ہوں گے اور وہ جلدی جا رہے ہوں گے. ہاں میں روایت کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو مستند ہو. جو امام حسین کے ساتھ جنت کی طرف جائیں گے وہ لوگ بھی زیادہ ہوں گے اور وہ جلدی جلدی جنت میں جا رہے ہوں گے. مولا محشر میں ہمیں پہچان لیجئے گا. یہ جو آپ کا بگڑا ہوا چہرہ ہے نا رونے والوں, جب آپ روتے ہیں تو آپ کا چہرہ کچھ بدلتا ہے نا, یہ بگڑا ہوا چہرہ زہرا کو بڑا عزیز ہے. یہ جناب فاطمہ زہرا کو بہت عزیز ہے یہ چہرہ. دیکھو آج نو محرم ہے, کل عاشور کے دن کی مجلس ہوگی, کسی کو دھکا نہ لگ جائے. کیا معلوم کون اللہ کا ولی آیا ہوا ہو. اور پھر میرا اور آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام سجاد آتے ہیں. حضرت قاسم کا لاشا آواز دے کر کہا بہن زینب بھابی ام فروا نظر نہیں آ رہی. تو ایک بیوی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی, خیمے کے پیچھے چلی گئی تھی. اب جا کے جو بیویوں نے دیکھا تو کیا دیکھا, سجدے میں سر ہے اور میری بیوی ام فروا مادر قاسم زوجہ امام حسن حضرت عبداللہ شاہ غازی کی دادی سجدے میں سر رکھ کر شکرن شکرا حقن حقا یا اللہ تو نے مجھے اس قابل جانا. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب فضا نے کہا اے آقا زادی اے میری بی بی حسین بلا رہے ہیں. آئی وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا, بچے کا پامال لاشا دیکھا, غور سے لاشے کو دیکھ کر امام حسین سامنے کھڑے تھے. فرمایا مولا حسین اپنا سر بلند کیجئے, آپ کا بچہ ایسی قربانی دے کر آیا ہے. مولا بس مجھے قاسم کا کرتا چاہیے, جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے مجھے وہ کرتا چاہیے.
عزاداروں امام نے نہیں کہا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا, جو گھوڑوں کی سمو سے چاک چاک ہو گیا, مگر ماں مانگ رہی تھی. کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا, وہ تار تار کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. کربلا عاشور کا دن, خیمے لوٹے, تبرکات لوٹے گئے, سب کچھ لوٹ لیا گیا. میں کیا بتاؤں کیا لوٹا گیا. سکینہ سے بالیاں مانگی گئی ہوتی ہیں نا تو میری بی بی اتار کے دے دیتی, مگر ایک ظالم نے ایک پتھر سا سر سر پہ پتھر سا ہاتھ سر پہ رکھا, ایک پتھر سا ہاتھ بی بی کے سر پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے بالیاں نوچی. جب تک یہ بچی زندہ رہی اپنے کانوں کے دکھنے کا, کبھی پھوپھی سے کہتی کبھی بھائی سجاد سے کہتی. تبرکات لوٹے گئے, یہ قافلہ 11 محرم کو کوفہ گیا, کوفہ سے شام گیا, شام میں اسیر رہا, اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. بتا دوں کیا کیا آیا. ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی, اس میں چادریں تھیں. جنابے جنابے زینب نے آواز دے کر کہا, بھابی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی. ایک چادر کو اٹھایا, دیکھا بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی. بس ایک جملہ سن لو, چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئی, خبر سکینہ پر پھیلا دی اور آواز دے کر کہا, سکینہ وطن بہت یاد آتا تھا. اجرکم اللہ, ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا نشتر پاک رو رہا ہو, در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوں. یہ قافلہ شام سے رہائی پا کر کربلا آیا, کربلا سے مدینہ گیا. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی, بی بی ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ جب مدینے میں پہنچا نا تو بار بار کہنے لگی, میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ, میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اور جب قبر امام حسن کے قریب پہنچی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا, اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی. دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ عباس کا لاش. تیسرے لاشے کا نام بتاؤں, وہ چھوٹا بہت تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ, وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رزن میں قضائے ہی. میرے مولا نے علی اصغر کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا, کیسے دکھائیں ماں کو کہ کیا ہوا اس بچے کے ساتھ. سامنے سکینہ نے دیکھا کہ جو بھائی کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا اب چین سے بابا کی گود میں سو رہا ہے. گویا علی اصغر نے پانی پی لیا, نیند آ گئی ہوگی, تو دور سے آواز دے کر کہا, بابا میں بھی پیاسی ہوں. کیا بتائیں حسین کیسا پانی پلایا. رو لیے رو لیے, ہو گئی مجلس. چوتھے لاشے کا نام سن لو, علی اکبر کا لاش ہے. آج 9 محرم نشتر پار کے مجلس میں شبیہ مصطفیٰ کا ماتم, حضرت علی اکبر کا انگریا, امام حسین کے کڑیل جوان بیٹے کا ماتم. آواز دی, تقدم ولدی, اے میرے لال پہلے حسین کا بچہ جائے گا, پہلے حسین کا علی اکبر جائے گا. یہ واحد شہید اور مجاہد ہے جسے امام حسین نے فرمایا, جاؤ بہنوں سے اجازت لو. کسی مجاہد کو یہ نہیں فرمایا کہ جا کے اپنی ماں سے اجازت لاؤ, اپنی بہنوں سے اجازت لو, مگر حضرت علی اکبر سے فرمایا, جاؤ ماں بہنوں سے اجازت لو. علی اکبر جاؤ, ایک پھوپی بھی تو ہے جس نے تمہیں پالا ہے. علی اکبر خیموں کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے, آواز دیا, السلام علیکن یا زینب, یا جاریت فضہ, یا سکینہ, یا ام لیلہ, یا رباب, یا ام فروہ. آواز آ رہی ہے سلام علی اکبر کی, لیکن جیسے ہی علی اکبر نے ایک اور جملہ کہا, ہذا السلام سلام الاخر, یہ آخری سلام ہے علی اکبر کا, کوہرام بپا ہو گیا, رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں, خیموں سے بیبیاں باہر آ گئیں, ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے گئیں, کوئی بازو تھام کر بات کر رہا ہے, تھکے نہیں, کوئی پیشانی کا بوسا دے رہا ہے, کوئی گردن میں ہاتھ ڈال کر بات کر رہا ہے, اور ایک بی دامن نہیں چھوڑ رہی. اللہ مغفرت فرمائے, علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ مجھے یاد آ گیا, وہ کہنے لگے مقتل میں تو اتنا لکھا ہے کہ ایک بی دامن نہیں چھوڑ رہی تھی, یقیناً وہ کوئی چھوٹی بی ہوگی. بھیا ارحم غربتنا, علی اکبر بھائی ہماری غربت پہ رحم کرو. ایسے نکلے علی اکبر خیموں سے جیسے کسی گھر سے جوان کی میت اٹھائی, بیبیاں پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہیں. اب امام نے اپنے بچے کو خود سجایا, گھوڑے پر بٹھایا, علی اکبر کا بازو پکڑ کے دعا دم کی, علی اکبر روانہ ہوئے. ابھی میدان کربلا میں دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے, اجر و کمال اللہ, دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے, نہ جانے کیا باپ کو خیال آیا کہ جناب فضہ سے جا کر کہا, اے اماں علی اکبر کی ماں سے کہو دعا کرے ایک دفعہ اور اپنا لال دیکھ لوں. ماں کی دعا کا تو اثر ہی کچھ اور ہے. حضرت ام لیلہ خیمے میں گئی, سر پہ قرآن لیا, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرا یوسف بھی ایک بار دکھا دے. اجر و کمال اللہ, ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی. علی اکبر پلٹ کر آ گئے, در خیمہ پہ جا کے ماں نے دیکھا تو بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے, اور علی اکبر بابا سے یہ کہہ رہے ہیں, بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا کس کا پوتا ہوں, بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے. باپ سے وہ بیٹا پانی مانگ رہا ہے, اور جوانی میں مانگ رہا ہے, اور شہادت سے پہلے مانگ رہا ہے, جو 4 سال کا تھا اور مدینے میں حسین مولا کے برابر میں مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے اور کہنے لگے بابا مجھے انگور کھانے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا. حسین مولا نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا اور فرمایا, تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا نہ دے. ستون مسجد کو ہاتھ مارا, ستون مسجد سے ایک خوشہ گرا. علی اکبر کو انگوروں کا خوشہ دے کے فرمایا, علی اکبر کبھی نہیں ہوگا, آج کربلا میں علی اکبر بابا سے پانی مانگ رہے. ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ, شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا. شاعر کہتا ہے, شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا, کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار. شاید اس میں سے چند قطرے پانی کے. علی اکبر جاؤ, تمہارے نانا تمہیں سراب کریں گے. عزاداروں مجھے معاف کرنا, مجلس طولانی نہیں ہوئی ہے, اذان کے وقفے کی وجہ سے مجلس آپ کو طولانی لگ رہی ہوگی, مگر کچھ دیر اور میرے ساتھ رہ لو. مجھے تو نہیں پتا آئندہ سال 9 محرم میری زندگی میں ہے, یہ گرمی برداشت کر لو, یہ تکلیف اٹھا لو. مجھے علی اکبر کے لاشے تک امام حسین کو کیسے پہنچے. میدان کربلا میں علی اکبر نے دادا کی شجاعت کے جوہر دکھائے. اور عزاداروں, ایک ایسا وقت آیا ظالم نے سینے میں برشی ماری. آواز آزاد کریں, پرسہ دیں گے, اور برشی مار کر پھل توڑ دیا. حسین کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا, آواز دی, بابا میرا سلام. حسین نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے چلنا چاہا, اللہ کرے میں بیان کر پاؤں, مجھ میں ہمت نہیں رہی. حسین مولا چلے, سنیں گے زمین پہ گرے, کون ہے جو سہارا دے؟ حسین 6 مرتبہ زمین پہ گرے اور آواز دیتے جا رہے تھے، اے علی آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ پیروں کے قریب سے آواز آئی، بابا میں آپ کے پیروں کے قریب. حسین زمین پر بیٹھ گئے، اپنے بچے کے سر کو گود میں لیا، سینے میں برشی ہے، نکالنا چاہا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی. میرے مولا نے ایک مرتبہ برشی کے پھل میں ہاتھ دیا اور آسمان کو دیکھ کر کہا، نانا آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. یہ کہہ کے برشی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ، حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا. لاشا کیسے اٹھائے؟ جس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا، لاشا اٹھا تو لیا. برابر سے زینب کی آواز آئی، بھیا اسے میں نے پالا، اس کا لاشا زینب اٹھائی. یا حسین،